الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ بَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَكْتُوا طَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حنفاء لله غير المشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقهم ينفقون والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه صواف وإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، پہلی دفعہ اتنی طویل مطلب جو ہے نا وہ تلاوت کر کے بات کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت مبارک ایام ہیں اور ان ایام میں حج بھی ہے، قربانی بھی ہے اور اس کے ساتھ متعلقہ احکام بھی ہے، اور اس کا جو روح ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی یہ صرف چند لگے بندے احکام نہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے. تو ان دو رکوع میں ان کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیا بات تھی اور اس سے ہم لوگوں کو کیا مطلب لینا چاہیے اور ان احکامات پر عمل کرنے میں کیا نیت ہونی چاہیے، اور اس میں بڑی رہنمائی ہے. یہ قرآن پاک میں تفصیل نہیں ہوا کرتے، بہت ساری چیزوں کی تفصیل نہیں. جیسے نماز ہے، اتنی بڑی عبادت ہے لیکن اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، وہ احادیث شریفہ میں ہے. لیکن چند موضوعات ایسے جس پر قرآن نے بہت زیادہ کلام کیا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ، جیسے میراث ہے، جیسے یہ حج ہے، ان پر جو ہے نا کافی کلام کیا گیا ہے. تو یہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ گویا کہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں سے ہر آیت ایسا ہے کہ اگر اس کو بیان نہ کیا جائے تو پھر پوری بات سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. صرف ایک آیت پڑھ کر ساری بات کرنا ذرا مطلب ظاہر ہے کہ وہ آسان نہیں ہے. وہ ممکن ایسا تو ہے کہ ان باتوں کو، ان آیات مبارکوں کو ذہن میں رکھ کر ان آیت کی تشریح کیا جائے، ایسا ممکن ہے. لیکن یہ کہ سب کے سامنے اس کو لانا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان احکامات کی حقیقت کیا ہے. یہ بات تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یاد کرو وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے گھر خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی. یہ اصل میں بیت اللہ شریف، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تعمیر ہو کر منہدم ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بتائی جہاں بیت اللہ کو تعمیر کرنا منظور تھا. اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم ہوا تھا تو وہاں یہ پہاڑوں، چاروں طرف پہاڑ تھے اور درمیان میں وادیاں تھیں، اور اس کے درمیان بالکل تہ میں یہ جگہ تھی. مطلب اس وقت یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ جگہ ہے، لیکن اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتا دی جو خانہ کعبہ کے لیے مقرر کی گئی تھی. اور یہ اصل میں جو خانہ کعبہ ہے یہ پتھروں کے دیواروں کا نام نہیں ہے. پتھر تو تبدیل ہو سکتے ہیں, مثلا اگر یہ تعمیر ختم ہو جائے پھر دوسری تعمیر کی جائے, اور اس طرح کئی دفعہ ہوا ہے, تو ظاہر ہے مطلب اس سے خانہ کعبہ تو تبدیل نہیں ہوگا. وہ اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پر جس کا ذکر یہاں پر ہے کہ اس کی نشاندہی کی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتا دی, کیونکہ وہاں تجلی موجود ہی ہے. یعنی اس وقت ہم خانہ کعبہ کو جو سجدہ کرتے ہیں وہ اصل میں تو اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں. خانہ کعبہ کی جگہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اس طرف اگر رخ کرو گے تو یہ ایسا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ جو ہے مطلب کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہو. تو یہ دیکھیں نا, اس میں ذرا یہ بات ہے کہ چونکہ اللہ پاک کے لیے کوئی مقام تو خاص نہیں ہو سکتا نا کہ یہاں دوسری جگہ نہیں ہے, تو اس صورت میں اب چاروں طرف دیکھ کے وہاں پر جب اس وقت حرم شریف ہم جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں بار بار لے جائیں, تو وہاں پر دیکھیں گے کہ چاروں طرف لوگوں کا رخ ہوتا ہے. آج ہر طرف جو ہے نا مطلب سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے, اور وہاں اسپیشل احکامات ہوتے ہیں جو کہ عام بغیر اس کے دیکھے اس کا جو ہے نا مطلب سمجھ نہیں سکتے, لیکن وہاں پر مطلب یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر طرف مطلب یہ اس طرف سے بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ, اس طرف سے بھی, اس طرف سے بھی, اس طرف رخ کیا ہوتا مطلب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے اصل میں وہ یہ پتھروں کے کو نہیں کہتے, بلکہ یہ تو صرف ان کی نشاندہی ہے اور مطلب اس کے جو ہے نا وہ مقام کا معلوم کرنا ہے. باقی تو ظاہر ہے یعنی جو خانہ کعبہ ہے اگر یہاں پھر کچھ بھی نہ کڑا ہو پھر بھی وہ خانہ کعبہ ہوگا. یعنی خانہ کعبہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کے اس جگہ کے متعلق ہے. تو یہاں پر وہ جگہ جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے, تاکہ جو ہے نا مطلب لوگ یہاں پر آ کر وہ طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں. ہاں جی فرماتے ہیں, اور ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدے بجا لائیں. تو یہاں پر دیکھیں کیا ہوا, فرمایا کہ اس گھر کو پاک رکھنا ہے اور یہاں طواف ہوگا اور عبادت کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے اور رکوع سجدے بجا مطلب نماز پڑھیں گے. تو یہ جو ایک اور جگہ پر طائفین والعاکفین والرکع السجود, تو مطلب ہے کہ وہاں پر اعتکاف کی بھی بات کی گئی کہ وہاں لوگ اعتکاف کریں گے. تو یہ جگہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص فرمائی ہے. اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں, تاکہ ان حوائط کو آنکھوں سے دیں کہ جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں. ابھی میں عرض کر رہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ وہاں جانے سے جائے بغیر ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. تو یہاں پر دیکھیں نا, وہاں فرمایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تو پھر لوگ جو ہے نا پیدل آئیں گے دور دراز راستوں کے سفر سے اونٹیوں پر سوار ہو کر آئیں گے اور جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں گی. اس کا لیکن یہ کہ اب اس میں یعنی صرف اشارتاً بتایا گیا, ورنہ صحیح بات ہے کہ اب پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ذریعے سے آتے ہیں, جہازوں کے ذریعے سے آتے ہیں, شپس کے ذریعے سے آتے ہیں اور کاروں کے ذریعے سے آتے ہیں, ٹرکوں میں آتے ہیں, بسوں میں آتے ہیں, پیدل بھی آتے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا جو لوگ آتے ہیں ماشاء اللہ اس کے لیے, تو یہ ایک بہت عظیم مطلب جو ہے نا وہ نظارہ ہوتا ہے. یعنی وہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک زبردست نظارہ ہوتا ہے, بالخصوص نماز کے وقت میں جب مختلف محلوں سے اور ہوٹلوں سے وہ لوگ نماز کے وقت میں نکل کر پورے ایک مطلب جو ہے نا ردم کے ساتھ وہ سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اور مطلب جو ہے نا وہ اکثر تیز تیز چل رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے, چونکہ مطلب نماز میں پہنچنا ہوتا ہے اور ہر ایک کو یہ دغدغہ ہوتا ہے کہ دروازے بند نہ ہو جائیں. آج تو یہ مطلب تیز تیز چل رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے نا مطلب یہ کہ ایک خاص قسم کا نظارہ ہوتا ہے جس کو وہاں دیکھنے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اس کا ادراک ہوتا ہے, اور امت مسلمہ کے لیے یکجا رکھنے کے لیے جو بہت بہترین مطلب جو ذریعہ بنایا گیا ہے اس کا بھی نظارہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ نظارہ دکھائیں تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھے جو ان کے لیے رکھے گی, اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں. یعنی حج کے کاموں میں ایک اہم کام جانوروں کی قربانی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر انہیں ذبح کیا جائے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ مطلب ہر مذہب میں اس کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہے، لیکن مطلب جو ہمارے اسلام میں جو مطلب قربانی ہے بہت مطلب جو ہے نا یعنی عظمت کے طریقے سے مطلب جو ہے نا ہم یہ قربانی قربان کرتے ہیں، کیونکہ اس پہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کے لیے اس کو قربان کرتے ہیں اور کسی اور چیز کے لیے اس کو خاص نہیں کرتے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قربانی کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ تاکہ مطلب یہ ہے کہ ان فوائد کو آنکھوں سے جو ان کے لیے رکھیں اور متعین دنوں میں ان چوپائیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا کیا، چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یعنی یہ بات ہے کہ یہ قربانی کا گوشت یعنی نظر کی طرح نہیں ہے کہ اس کو خود انسان نہیں کھا سکتا، بلکہ اس کو انسان خود بھی کھا سکتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتا ہے، اور غریب غربا اور جو مطلب یہ ہے کہ تنگ دست محتاج ہے ان کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کر اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ یعنی اس میں ترتیب جو آئی وہ یہ آئی ہے کہ یعنی قربانی کرنے کے بعد وہ جو ہے نا مطلب حلق ہوتا ہے اور یا قصر ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا مطلب ایک میل کچیل وہ دور کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک خاص مطلب کے لیے اللہ جل شانہ نے حج کے موقع پر جو احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ کے طور پہ عمرے کے لیے جو احرام باندھا جاتا ہے، اس میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ ان پابندیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جو ہے نا مطلب آپ میل کچیل دور کرنے کے لیے نہیں آ سکتے، ہاں ٹنڈک حاصل کرنے کے لیے نہ آ سکتے ہیں، لیکن میل کچیل دور، حتیٰ کہ جوئیں بھی آپ نہیں مطلب جو ہے نا اپنے سر سے علیحدہ کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے نا مطلب ہے کہ یعنی اس مطلب بال کوئی نہیں مطلب آپ توڑ سکتے ہیں، نہ بال لے سکتے ہیں نہ ناخن لے سکتے ہیں نہ جو ہے نا مطلب میل دور کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں اس پہ غور کرنے میں کافی چیزیں کھلتی ہیں۔ یہ جو حج ہے یہ اصل میں اللہ جل شانہ نے اس کو عشاق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے، زیادہ محبت کرنے والے لوگ، ان کے ان اعمال کو اللہ پاک نے یعنی اس کے ارکان بنا دیا، اس کے مطلب جو ہے نا وہ کہ ہم لوگ اس کی نقل کریں اور اس کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کر لے جس کیفیت میں مطلب وہ یہ کر رہے تھے۔ اب ذرا دیکھ لیں تو صحیح کہ اطہر شطر ایمان صفائی جو ہے یہ ایمان کا جز ہے، لیکن وہاں پر آپ ویسے ڈنڈک حاصل کرنے کے لیے تو نہا سکتے ہیں لیکن میل دور کرنے کے لیے نہیں، تو کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے جس حالت میں وہ عشاق تھے، یعنی ان کا جو ہے نا وہ سفر کرنا اور مطلب اس میں جو ہے نا وہ بال پریشان اور مٹی سے لدے ہوئے ہیں اور جو ہے نا مطلب ہے کہ ناخن مثال کے طور پر بڑے ہوئے ہیں اور جو ہے نا بال بڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنی گویا کہ ذات کا کوئی پرواہ نہ کرنا اور اس جس کے ساتھ محبت ہے صرف اس کے محبت میں رنگ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ پسند تھا ان کا، تو اب اللہ تعالیٰ ہم سے بھی گویا کہ یہ کروانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ان کیفیات میں سے کچھ حصہ محسوس ہو جائے۔ تو یہ جو حج ہے اور جو عمرہ ہے یہ عاشقانہ رنگ لیے ہوئے ہے، اس میں اگر آپ اس کو عام طور پر جس صرف ایک لگے بندے کاموں کے طور پر آپ کریں کہ بس ٹھیک ہے جی مطلب آپ یہ کام کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے ہو تو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا، لیکن وہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی۔ وہ ایک دفعہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تھا تو حج کیا ہوا تھا، تو حضرت نے ان سے چند سوالات پوچھے کہ آپ فلاں جگہ پر آپ کو یہ حالت حاصل ہوئی تھی، فلاں جگہ پر آپ کو یہ حالت حاصل ہوئی تھی، فلاں جگہ پر آپ کو یہ حالت حاصل ہوئی تھی، جو سوالات کیے تو حضرت میں جب دفعہ وہ کہتا کہ نہیں، تو میں پھر تو نے حج نہیں کیا، جاؤ واپس آؤ۔ پھر دوبارہ مطلب جو ہے نا وہ یعنی جب حج کا وقت آئے تو حج کرو. مطلب یہ کہ اس کیفیت کو حاصل کرنا وہ, اور یہ پورے زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے, لیکن ان کیفیات سے گزرنا یہ واقعی مطلب جو ہے نا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے اندر مثلا تین چیزیں ہیں, جیسے ہوتا ہے نا روٹی پکتی ہے نا, روٹی پکتی ہے تین چیزوں سے, ایک مطلب جو ہے نا وہ آٹا ہوتا ہے, نمک ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے, اور ان تینوں کا ایک تناسب ہوتا ہے. اس تناسب میں اگر آپ ان کو شامل کیا تو روٹی صحیح لذیذ پکتی ہے, اور ان تناسب میں ذرا بھر بھی فرق آ جائے, پانی زیادہ ہو جائے پھر بھی ٹھیک نہیں, اب نمک زیادہ ہو جائے پھر بھی ٹھیک نہیں, یا کم ہو جائے پھر بھی ٹھیک نہیں, ہاں آٹا زیادہ ہو جائے پھر بھی ٹھیک نہیں. مطلب یہ کہ وہ آپ کو ایک خاص مطلب وہ جو ہے نا مطلب وہ ایک مکسچر جو اس کا ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ کو بنانا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم میں سے بھی دل بھی ہے ہمارے ہاں, قلب جس کو کہتے ہیں, اور عقل بھی ہے اور نفس بھی ہے. ہاں جی, ان تینوں کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اپنا ایک مقرر مطلب جو ہے نا وہ ہے, اللہ پاک کو جو پسند ہے اس کے مطابق اس کو لانا پڑے گا, اس کو اعتدال پہ لانا پڑے گا. اب اس طرح جس مثال کے طور پر جن چیزوں میں جذبات کی ضرورت ہے وہاں جذبات نہیں لائیں گے تو کام نہیں ہوگا. ہاں جی, جس چیزوں میں عقل کی ضرورت ہے وہاں پر عقل سے کام نہیں لیں گے تو کام نہیں ہوگا. جس چیزوں میں نفس خوشی کی ضرورت ہے وہاں نفس خوشی نہیں ہوگی تو پھر کام نہیں بنے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک وہ ہے. تو پھر اللہ پاک نے عبادات ایسے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں کہ ان میں ان چیزوں کا اعتدال پھیلایا جاتا ہے, جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کو پوری کی جاتی ہے. تو حج کے اندر عقل کا جو استعمال ہے صحیح وہ بتایا جاتا ہے کہ عقل اصل میں یہ ہے جو کہ اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے, اس میں عقل استعمال ہو. یہ نہیں کہ انسان آزادانہ طور پر عقل استعمال کر لے کہ جو اس کے سمجھ میں آئے تو وہ کرے, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے کا منشا کیا ہے, اس کے مطابق عقل استعمال کرے گا. اب حج میں وہ سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے اس موجودہ عقل میں سمجھ میں نہیں آتے, یعنی وہ ہمارے عقل میں سمجھ میں نہیں آتے. اگر ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے تو جیسے ملحد لوگ ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں کہ دیکھ قربانی کا گوشت یہ کیوں ضائع کرتے ہو, اس طرح کر لو کہ آپ جو ہے نا مطلب اس کو غریبوں میں بیچ دو, غریبوں میں مطلب جو ہے نا پیسے تقسیم کر لو, اس کا آپ کو زیادہ ثواب ہوگا کیونکہ وہ ان کو ضرورت ہے. اور پھر یہ ہے کہ دیکھو ممکن ہے کہ بیٹیاں گھروں میں اس طرح بیٹھی ہوں بغیر بیاہ کے تو ان کے پاس جہیز نہیں ہوتا, تو آپ لوگ ان کے لیے وہ بندوبست کر لیں, آپ کسی بیمار کی بیمار پرسی کر لیں ان کے جو ہے نا دوائیاں وہ دے دیں تو اس کا وہ ان کو مطلب جو ہے نا وہ یعنی آپ کا وہ ہو جائے گا. بالخصوص نفلی حج پر تو بہت زیادہ یعنی یہ باتیں کرتے ہیں, مطلب جو ہے نا اس پہ تو بہت زیادہ اس قسم کے لوگ بات کرتے ہیں. حالانکہ جو نفلی حج ہے وہ فرض حج تو ہو گیا, لیکن نفلی حج بات یہ ہے کہ کچھ چیز ایسی ہے جو وہاں حاضری کے ساتھ ملتی ہے, وہ کسی اور جگہ نہیں ملتی. تو نفلی حج سے مراد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز لینے کے لیے جاتے ہیں جو وہاں پر ہے, وہ کسی اور جگہ نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام برکت ہے جو چلتا ہے. تو جو لوگ نفلی حج کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں کرتے ہیں, اور جو یعنی اس کے اندر جو تمام چیزوں کا ایک صحیح تناسب ہے اس کے مطابق کرتے ہیں, تو پھر اللہ پاک ان کو دوسرے لوگوں پہ خرچ کرنے کا بھی موقع دیتے ہیں. اور یہ بات تو بالکل پکی بات ہے کہ جو حج کرتے ہیں یا جو عمرہ کرتے ہیں یقین جانیے کہ وہ پیسے واپس مل جاتے ہیں. ذریعہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ واپس مل جاتے ہیں عموماً, مطلب جانے اس قسم کی جو بات ہے. تو بعض دفعہ بالکل کلم کلہ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھو یہ تو نے اتنا خرچ کیا تو اتنا مطلب آپ کو مل گیا. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے, بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا لیکن کسی اور ذریعے سے آپ کو وہ جو ہے نا وہ پیسے مل جاتے ہیں. ہاں جی, تو ابھی مطلب کچھ ہم عمرے پہ گئے تھے تو ایک صاحب نے اس میں کافی خرچ کیا, اور ابھی وہ پہنچے بھی نہیں گھر کہ اس کو میسج آیا, ای میل آ گیا کہ اس کو بونس مل گیا اور اس میں اتنے پیسے لے. اس نے مجھے دکھا دیا. تو مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اور اس نظام پر جس کو اس نظام پر جن کو یقین ہوتا ہے ان کو اس کا احساس بھی ہوتا ہے. وہ ہمارے ایک پروفیسر عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, تبلیغی جماعت کے بڑے تھے ماشاء اللہ, اور یہ نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں اس کی کافی کنٹریبیوشن تھی. تو ان کے ساتھ جب میری ملاقات کراچی میں ہوئی تو اس دن ایسا مسئلہ کہ میں حج کے لیے میں اپلائی کیا تھا لیکن ایک دن باقی تھا صرف اپلائی کرنے میں اور مجھے کراچی بھیجا جا رہا تھا. میں نے کہا اگر میں ٹھہرتا ہوں تو وہ رہ جاتا ہے اور اگر وہاں جاتا ہوں تو یہ رکس میں چلا جاتا ہے, کیا کروں؟ تو میں نے اپنے ساتھ اپنے کاغذات وغیرہ جو پیسوں کے تھے وہ لے لیے اسٹیٹ بینک کے نام, اور جو ہے نا وہ لے گیا تھا کہ ادھر سے پیسے کیش کر لوں اور جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ میں وہاں اپلائی کروں. تو الحمدللہ اسٹیٹ بینک کا جو تھا ذمہ دار افسر وہ بھی واقف نکلا, اس نے بھی سارا کام بہت جلدی کر لیا. اور پھر پروفیسر صاحب میرے ساتھ تھے, اس گاڑی اس کی تھی, تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ کراچی میں بڑے فاصلے ہوتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کافی ٹائم لگتا ہے, تو کبھی ادھر کبھی ادھر سارے جگہوں سے کام فارغ. 2 بجے ہم فارغ ہو گئے, ہم 2 بجے مطلب سارے مطلب سبمٹ ہو کر جو ہے نا فارغ ہو گئے. تو ایک ظاہر انسان کو بڑی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے کہ جو الحمد للہ بڑا کام ہو گیا. اب ہم راستے میں جا رہے ہیں تو پروفیسر صاحب نے ظاہر مجھے اس کے سامنے وہ لکھا ہوا تھا, ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا, لئن شکرتم لازیدنکم, یہ اسٹیکر لگا ہوا تھا. میں نے کہا پروفیسر صاحب یہ آپ نے بڑے انقلابی آئے تھے کہ اسٹیکر لگائے ہوا ہے, میرے پاس اس پر بڑا واقعہ ہے. واقعہ میں نے پروفیسر صاحب کو سنا دیا. تو اس پر جو ہے نا وہ پروفیسر نے کہا اچھا اب میرے بھی سن. تو انہوں نے کہا کہ میں حج پہ گیا تھا فلاں دور میں, حج پہ جب چلا گیا تو وہاں ہم حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک درمیان میں ایک آدمی آیا جس کو ہم نہیں جانتے تھے, وہ بیٹھ گیا اور بس ایک بات کر کے چلا گیا. اور بات یہ کہ شریف میزبان مہمان کو زیادہ راہ بھی دیتا ہے, شریف میزبان مہمان کو زیادہ راہ بھی دیتا ہے, یا تو یہ بات کر کے چلا گیا. اور ہم جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ کس کو کہا جا رہا ہے, بس ٹھیک ہے جی بات کر کے چلا گیا. خیر ایسا ہوا کہ بس ٹھیک ہے مان لے تو بات آئے گئی ہوگی. جب میں واپس آ گیا تو یہاں مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کی ان ڈیو پروموشن ہوئی ہے, ایبرٹو کا دور تھا تو آپ اپنے ایریئرز کلیم کریں. جس وقت میں نے ایریئر کلیم, اتنی اماؤنٹ تھی جتنا میں نے حج پہ خرچ کیا تھا. ہاں جی اچھا کمال کی بات یہ ہے, میرے دل پہ خیال آیا اور وہ خیال بھی بڑا عجیب طریقے سے آیا. میں نے کہا چلو جو ان کو تو اس صاحب نے کہہ دیا نا, اللہ نے بھیجا جس کو بھی تھا وہ بھیج دیا, مجھے تو پروفیسر صاحب کے ذریعے سے کھلوایا جا رہا ہے, میرے لیے بھی تو میسج ہے نا اگرچہ ان کے لیے وہ میسج تھا لیکن یہ میرے لیے بھی تو میسج ہے. اس کو میں نے بس اس طرح لے لیا. اور جس وقت میں کراچی سے واپس آیا کام کر کے, جہاں گھر والوں نے کہا کہ آپ کا ایک لیٹر آیا ہوا ہے دفتر سے وہ ذرا دیکھ لیں, تو لیٹر میں نے دیکھا تو اس میں تھا کہ آپ کے امریکہ کا وزٹ جو ہے وہ اپروو ہو گیا ہے اور آپ اس کے لیے تیاری کریں. ہاں جی اتنے میں ہمارے کنفرمیشن آ گئی وزارت مذہب امور کی طرف سے کہ آپ کا ہو گیا, مطلب یعنی آپ حج پہ جائیں گے. مجھے ادھر سے لیٹر مل گیا اور ادھر سے امریکہ کا لیٹر مل گیا. تو میں اپنے ایک دوست تھے مولانا شریف ہزاروی صاحب, اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا, مجھے کہتا کیا ارادہ ہے آپ؟ میں نے کہا کیا ارادہ ہے؟ اب امریکہ جاؤں گا پھر واپس آؤں گا تو یہاں سے حج پہ جاؤں گا. کہتے بیوقوف نہیں ہو تم. میں نے کہا کیسے بیوقوف ہوں؟ کہتے دیکھو نا تم یوں کرو کہ امریکہ سے واپس آ جاؤ ادھر, یعنی جدہ کے راستے سے, تو ادھر سے عمرے کا ویزا لے لو, عمرے کا ویزا لے لو, اور پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ وہاں جا کر اپلائی کرو حج کے لیے اور وہ دے دیتے ہیں, تو آپ حج اسی روٹ میں کر لیں گے, آپ کو کسی ضرورت نہیں ہوگی. میں کہتے میرا آ گیا کنفرمیشن آ گیا. کہتے ان سے کہہ دو نا کہ اس کو معطل کر دیں. میں نے کہا پتہ نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے, تو ٹرائی تو کریں. اب میں وزارت مضمون میں, اس وقت میری کوئی شناسائی نہیں تھی, میں سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہوں وہاں پر اور میرے ساتھ ساتھ ایک آدمی چڑھ رہا ہے, تو جس وقت ہم پلیٹوں پہ پہنچ گئے یعنی دفتروں کے پاس, تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ میرا کام ہے, یہ کس کے پاس ہوگا, یعنی کس کے پاس جاؤں؟ کہتے یہ تو میرا کام ہے, آؤ میرے ساتھ. وہ مجھے اپنے دفتر لے گئے, کہتے کاغذ قلم دے دیا, کہتے یہ درخواست اس طرح لکھ دو. تو درخواست میں نے لکھ دے دیا, اس نے دراز میں رکھ دیا کہ جاؤ ماشاءاللہ آرام سے حج کر کے آ جاؤ. اول تو مکہ مکرمہ کے جو اخراجات ہوتے ہیں نا عمارتوں کے, اگر وہ یعنی فیصلہ نہیں ہو چکا تو ہم اس کے نکال لیں گے آپ کا نام, پھر تو آپ کو پورے کے پورے پیسے مل جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس سے آپ کسی اتنے پیسے کاٹ دیں گے, باقی پیسے آپ کو دے دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, بس میں مطمئن ہو کے مطلب چلایا. خیر اب جو ہے نا مطلب ہے کہ ویزا جو لینا تھا یعنی اس کے لیے عمرے کا ویزا, یہ ایک مسئلہ تھا کیونکہ میرے پاس صرف ایک دن تھا, اور امریکہ سے بھی ویزا لینا تھا, پھر ادھر سے وہ بھی لینا تھا بڑا. میں نے کہا یا اللہ خیر یہ تو بڑا عجیب بات ہے. خیر بہرحال جب میں وہاں وزارت مذہب نا وہ کیا سعودی عرب کے امبیسی چلا گیا تو اس کے جو کونسل تھے اس سے میری بات ہو گئی کھڑکی میں کھڑے ہو کے, تو اس نے کہا آپ امریکہ کا ویزا لے کے آئے تو میں آپ کو دے دوں گا. میں امریکہ کا ویزا ہے تو وہ بہت اچھا خاصا لمبا انٹرویو لیتے ہیں, ٹائم لگ گیا اچھا خاصا, وہ ویزا تو انہوں نے دے دیا. آ گیا تو وہ کونسلر صاحب اٹھ گئے تھے. میں نے کہا اللہ خیر, لائن میں لگ گیا تھا. اس میں دو آدمی جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک آدمی میرا واقف تھا, اس سے میں نے کہا کہ میرا کم از کم کونسلر کو یہ بات پہنچا دو کہ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ کو امریکہ کا ویزا لگ گیا تو آپ مجھے دے دیں تو میں دے دوں گا, بس صرف اتنا میسج ان کو دے اور یہ پاسپورٹ ہے آپ لے لو ان کو دے دو. ان نے ایک دوسرے کو دیکھا, اچھا دے دو, تو وہ لے گئے, وہ میں سے ایک لڑکا لے گیا. جب لڑکا لے گیا پانچ منٹ میں آ کر اس پہ ویزا کا اسٹیمپ لگا ہوا تھا, مطلب ظاہر وہ اسے لگ گیا. اب الحمدللہ میں چلا گیا امریکہ, میں چلا گیا امریکہ میں کام دو ہفتے کا تھا, وہ تو ہو ہی گیا الحمدللہ. اس کے بعد دو ہفتے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے بروکلین میں, میں نے کہا اس کے لیے ٹھہر جاتا ہوں, تو وہاں میں ٹھہر گیا تو پھر اس وقت شوال ہو گیا تھا. اگر میں پہلے جاتا تو شوال نہ ہوتا, تو شوال ہو گیا تھا یعنی میرے مجھے عید وہی کرنی پڑی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں جب امریکہ سے آ گیا جدہ, میں نے پاسپورٹ ان کو دے دیا, وہ جو امیگریشن والے تھے ان کو دے, اس نے اپنے ساتھ رکھ لیا کہتے ادھر کھڑے ہو جاؤ. باقی لوگ ٹپے لگا رہے تھے مجھے کھڑا کر دیا. میں نے کہا اللہ خیر پتہ نہیں اس میں کوئی گڑبڑ ہے کیا ہے. خیر پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے دیر کے بعد میرے ساتھ ایک اور آدمی کو بھی کھڑا کیا, باقی سب جا رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے. پھر بعد میں پولیس والے آئے تو ان کو پاسپورٹ دے دی. میں نے کہا چلو جی معاملہ تو خطرناک ہے, اب زبان کا بھی مسئلہ تو ادھر ہوتا ہے. تو میں پولیس والوں کے پاس دوڑ کے چلا گیا, میں نے کہا پاسپورٹ کیوں لے جا رہے ہو؟ کہتے کیوں میں کیا, میں نے کہا ہمارے پاسپورٹ ہے میں کیا کروں؟ کہتے تم جا کمرہ کرو, یہ متعارق قدیم سے لے لو. اچھا اب مجھے بھی ذہن میں نہیں آیا کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہوگا تو راستے میں پکڑا جا سکتا ہوں, اور ان کے ذہن میں بھی شاید نہیں آیا. تو بس میں تو چلا آیا, بس ٹیکسی کر لی اور میں عمرے کے لیے چلا گیا. عمرہ تو ہو گیا, اگلے دن کوئی مجھے ٹیکسی پہ لایا نہیں تو پاسپورٹ, میں کہتا پاسپورٹ تو میرے جدہ میں. خیر وہ آخر میں پھر میں نے کہا آخر تم لوگ کا کوئی افسر بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو نے کہا جی ہے. تو کون ہے؟ ادھر کھڑا تھا اس کے پاس, میں نے کہا, میں نے کہا دیکھ ٹی ڈبلیو ایئر لائن کا میرے پاس ٹکٹ ہے, میں امریکہ سے آیا ہوں اور میرا پاسپورٹ طارق قدیم پہ ہے, میں کیسے جاؤں جب یہ پاس کہتے پاسپورٹ کے بعد؟ کہتے امریکہ سے آؤ. میں نے کہا دے دو یہ امریکہ سے ہوئے, بس وہ جو ہے نا پھر میں ٹیکسی میں بیٹھ کے اور چلا آیا. خیر ادھر جا کے انہوں نے مجھے کہا کہ اب 525 ریال دے دے. میں نے کہا کیوں دے دوں؟ بس دے دوں, اب وہ بتایا نہیں اور میں دینا نہیں چاہتا, پہلے بلا وجہ کیوں دوں؟ خیر جب مجبوری ہو گئی بڑا ٹائم لگ گیا تو میں نے دے دی. جب دے دیا تو دیکھا کہ اس پہ حج کا ویزا لگا ہوا تھا. قانون یہ تھا کہ شوال کے بعد جو انٹر ہوگا وہ آٹومیٹکلی اس کو حج کا ویزا ملے گا. اب جس وقت مطلب حج کا ویزا تو مل گیا, پھر وہاں جا کر الحمدللہ میں طواف کر رہا تھا کہ وہ حاجی عبد المنان صاحب نے مجھے دیکھ لی, جو وہاں تھے ہمارے پیر بھائی تھے, اس نے میرا انتظار کیا. جب میرا طواف مکمل ہو گیا تو آیا, پھر پہچان لی تو ان کو اپنے ساتھ لے گئے. بھائی ادھر بیٹھوا, میں آپ کو لے جا رہا ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا جی, جا کے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا گئے, اپنے رہائش گاہ پہ لے گئے اور وہاں ناشتہ واشتہ کرایا اور سارا کچھ. مجھے کہتے یہ جگہ آپ کو پسند آئی؟ میں کہا کیوں؟ کہتے آپ بس ادھر ہی رہیں, میں آپ کو تہجد کے لیے پہنچاؤں گا, تہجد کے لیے, اور پھر اشراق کے وقت لاؤں گا، پھر آپ آرام کریں گے، پھر ظہر کے وقت لے جاؤں گا ظہر کی نماز پڑھوانے، پھر آپ کو عشاء کے بعد لاؤں گا، یہ معمول ہوگا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس پہ بوجھ نہ بنوں، یہ وہ سارے مطلب ہوتے ہیں۔ آخر اتنے میں اس نے کہا مولانا اشرف صاحب بھی ادھر تشریف لا رہے ہیں، یعنی ہمارے حضرت۔ میں نے کہا چلو جی پھر تو میں نہیں جا رہا کہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں تو حضرت کی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو بس پھر وہ جو ہے نا الحمد للہ ادری میں شامل ہو گیا، اور اللہ کا احسان ہے کہ 72 دن مجھے ملے تھے، ہاں جی 72 دن مجھے ملے تھے، اور مولانا صاحب کی صحبت بھی ملی، ان کے ساتھ مدینہ منورہ بھی حاضر ہوئی، حج بھی ان کے ساتھ کیا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد دیکھو میں نے تو مہمان ہی میچ کیا، ہاں جی وہ پیسے تو میرے لگنے نہیں تھے، ادھر آ کے سارے پیسے مجھے وصول ہو گئے۔ اب بتاؤ وہ چیز تھی یا نہیں تھی، پروفیسر والی بات، ہاں جی وہی بات تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ خدا کے بندو یہ پیسے خرچ نہیں ہوا کرتے، بے شک 10 لاکھ کیوں نہ ہو، آج کل 10 لاکھ کے لگ بھگ ہے نا پرائیویٹ کا، تو 10 لاکھ کیوں نہ ہو مل جائیں گے پھر، ہاں جی بالکل اللہ تعالیٰ کر۔ اگر انا ظن عبدی بھی جن میں بندے کے گمان کے ساتھ، بندے گمان ایسا ہو تو پھر اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا یہاں پر ہے، اللہ جل شانہ ہم لوگوں کو اللہ اکبر اس کے مطابق فیصلے کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ فرمایا کہ ذالک من یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، یہ ساری بات یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے، تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ اصل میں یہاں پر بات یہ کہ اللہ نے اس کو حرمت دی ہے، تو اب آپ اس کی جب قدر کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق اس پر اللہ پاک خوش ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اس کو آپ بنا دے کہ ہو یہ میں کوئی ایسے کام کر رہا ہوں کہ جو کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی چیز کا حکم دے تو پھر وہ اللہ کی طرف، جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اب ظاہر جس نے انکار کیا تو اس کا کیا حال ہوا، تو ظاہر مطلب اس کا تباہ ہوا، حالانکہ سجدہ تو اللہ کے بغیر کسی کو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ جل شانہ نے جو ہے نا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ یعنی ظاہر اس کا انکار ممکن ہی نہیں۔ تو اس طرح جو حرمت اللہ پاک کسی بھی چیز کو دے تو اس کو دل سے ماننا چاہیے، اور سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، یعنی جانور کی قربانی کر دے تو مشرکین عرب کے اس جاہلانہ رسم کی بھی ترتیب کی گئی جس کے روح سے انہوں نے بتوں کے نام پر بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے کر رکھا تھا، یہ سورہ انعام میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ چنانچہ بتا دیا کہ یہ سب چوپائے تمہارے لیے حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جنہیں قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں حرام قرار دیا ہے، پھر اسی کے ساتھ جس بنیاد مشرکین جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں، ان بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ماننا، ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دینا، اس بنیاد کو بھی یہ فرما کر ختم دیا کہ بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی باتوں سے بچے۔ تو یہ فرمایا کہ لہٰذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی باتوں سے بات سے اس طرح بچ کر رہو کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے سے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے۔ یہ تمثیل جو ہے نا وہ اصل میں بہت اہم ہے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ ایمان کی مثال آسمان کی سے، تو جو شخص ایمان سے یعنی وہ ہو گیا مطلب فارغ ہو گیا تو ویسا ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گر گیا، تو جو شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر پڑتا ہے، پھر پرندوں کو چلنے کا مطلب ہے کہ اس کی خواہشات اسے رائے راست سے بھٹکا کر ادھر ادھر لیے پھرتی ہیں۔ یعنی دیکھیے ہماری زندگی جو ہے نا یہ منظم زندگی ہے مسلمانوں کی، الحمدللہ ایک کنٹرول زندگی ہے، یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، ایک راستہ بنا ہوا ہے، مثلا ادھر بھی نہیں جانا ادھر بھی نہیں جانا، اس طرح سیدھا جانا ہے، صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے نا مطلب یہ کہ ڈیسائیڈ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتا، جبکہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں یا مشرک لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کیا ہوتے ہیں؟ وہ آزاد لوگ ہوتے ہیں، پھر اپنے خواہشات کے بنیاد پر ہی چلتے ہیں. اور خواہشات میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ہمارے جو خواہشات ہیں نا، یہ بہت اہم باتیں میں جو عرض کر رہا ہوں، نفس کے جو خواہشات ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں فوری نتیجے کے بنیاد پر، جس کے بعد میں نقصانات ہوتے ہیں. مثلا شوگر کا جو بیمار ہے وہ بیمار جو ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ میٹھا نہ کھاؤ، لیکن اس کی نفس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میٹھا کھانا. اور نفس پر کنٹرول ہر ایک کا ہوتا نہیں ہے، بیسک دنیا کے لیے ہو لیکن ہر ایک کا تو نہیں ہوتا نا. تو اب نفس کے اوپر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو میٹھا کھا لے گا، کھا لے گا تو اپنے لیے مصیبت بنا لے گا. یہ میں نے ایک کھلی مثال دی ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کو سارے لوگ جانتے ہیں. ورنہ اس طرح بہت ساری چیزیں ہماری ہیں کہ فلاں کام کرنے سے یہ نقصان ہوگا، فلاں کام کرنے سے یہ نقصان. دنیاوی بات کر رہا ہوں، دینی کے تو بات تو الگ ہے نا، دنیاوی کے مطلب فلاں کام کرنے سے یہ نقصان ہوگا، فلاں کام کرنے سے یہ نقصان ہوگا. یہ ساری چیزیں ہیں، یقین جانیے اس وقت یورپ کے لوگ اور امریکہ کے لوگ یعنی اس چیز میں جل رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو اپنے آزادانہ سوچ کی بنیاد پر اپنے قوانین بنائے ہیں وہ قوانین ان کو ڈس رہے ہیں، ان کو ڈس رہے ہیں. مثال کے طور پر ان کے اپنے اولاد کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، قانون ان نے بنا دیا تو اس کے مطابق وہ جو ہے نا، وہ اگر وہ 18 سال کے وہ چلے جائے تو آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، آزاد ہے. تو ان بیچاروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بیچارے کٹے ہوتے ہیں بالکل، جو ہے نا مطلب ان کی جو پرائیویٹ لائف ہوتی ہے وہ بالکل. اچھا میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے اس میں بھی کوئی قانون وغیرہ تو ان کا وہ ہے نہیں. تو ان بیچاروں کا ایسے عجیب حالات ہوتے. میں خود جرمنی میں جب تھا تو وہاں پر ایک خاتون تھی، مطلب تین اپارٹمنٹ تھے ہمارے ایک فلور پر، تو ایک ہمارے عرب ساتھی کی تھا، ایک میرا تھا اور ایک جرمن عورت تھی اس کی تھی. تو اس عرب ساتھی نے میرے لیے جو اپارٹمنٹ ارینج کروایا تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہاں پر اچھا ہے، گراؤنڈ فلور پر ہے، لیکن وہ جو عورت ہے نا بڑی شیطان عورت ہے، وہ تمہیں تنگ کرے گی پہلے سے میں بتاتا ہوں. تو میں نے کہا انشاءاللہ مجھے تنگ نہیں کرے گی. ہاں جی ٹھیک ہے، اب کیسے کیا؟ میں نے کہا چلو خیر. ایسا ہوا کہ 4-5 دن تو ہمارا آپس میں رابطہ ہی نہیں ہوا نا، وہ اپنے وقت پہ آتی ہم اپنے وقت پہ جاتے، ہمارا کوئی. تو ایک دن جو ہے نا ایسا ہوا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ چھوٹی بچی تھی ہمارے ساتھ 3.5 سال کی، میں نے کہا کیک بنا دو اور مطلب اس کو دے دو بچی کو، وہی ان کے پاس گفٹ لے کر چلی جائے. بچے ان کی کمزوری ہوتے ہیں، ظاہر اپنے بچے ان کے اڑ چکے ہوتے ہیں، اب وہ بیچارے جو ہے نا مطلب ترس رہے ہوتے ہیں. ہمیں خود پتہ ہے یہ بچی ہمارے ساتھ جا رہی تھی تو عورتیں دیوانہ وار ان کو چومتی تھی. اور آج تو وہ جو ہے نا ایسا ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ کیک بنا دو ان کو ہم گفٹ کر دیں. خیر کیک دے دیا ان کو ہم نے، سکھا دیا. انہوں نے کہا تم کہو نا گشینک، گشینک وہ تحفے کو کہتے، تم کہنا گشینک. تو جا کر انہوں نے بل دے دیا اور باہر نکل آئی تو اس نے کہا کہ گشینک تو بیچاری اتنی خوش ہو گئی، سامنے دیکھا تو ہم کھڑے ہیں، یہ آپ کی بچی ہے؟ ہاں جی ہماری بچی. تو تھوڑا سا مجھے کھیلنے کے لیے دوں گے؟ نے کہا ٹھیک ہے. لے لیا اس کے پاس جتنے کلو نے ادھر ادھر کے سارے ان کے سامنے رکھ دیے اور بڑی ایسے جیسے ناچنے کی کیفیت اس کی ہو گئی. ہاں جی. اور کہا کہ آپ میں ضرور یہ کیک کھاتی لیکن میرا میدہ خراب ہے. اور باہر وہ بہت پھر وہ کبھی کبھی ہم سے مانگتی تو بالکل پھر ہمارے ساتھ بہت. تو مجھے سمیر صاحب کہہ رہے کہ یار تو نے ان کے ساتھ کیا کر دیا. میں نے کہا یہی طریقہ ہوتا ہے، ان کی کمزوریاں یہی ہیں. تو ان بیچاروں کے ساتھ بڑے معاملات ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے ماحول پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے، ایک عجیب جہنم میں جل رہے ہیں. جی یہ آزاد لوگ نہیں ہیں. وہاں سے ایک خاتون آئی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی، تو یہاں ہمارے جو ماڈرن خواتین ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے لیے گئیں تو خوش آمد کے طور پہ کہنے لگے کہ آپ تو ایسی جگہ ہیں نا کہ جہاں نند ہے، نہ باوج ہے، نہ فلاں ہے، نہ یہ ہے وہ ہے، نہ ساس ہے، تو بڑے مزے میں ہوتی ہوں، اپنے سارا کچھ خود کرتی ہو. وہ سنتی رہی سنتی رہی. جب سب باتیں انہیں کی تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں فیملی ہی نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں کہاں ہوں گی؟ تم شکر کرو تمہاری فیملی تو ہے نا، تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ میری بہن ہے یا میرے باوج ہے یا میرے نند ہے یا میرے ساس، یہ تو کیا ہمارے یہاں تو یہ چیز ہے ہی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ بہت پریشان ہے، اور یہ قوانین انہوں نے خود بنایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے خیر و شر کو صحیح طور پہ نہیں جانتا. جو اللہ پاک کے قوانین ہیں نا، وہ اللہ نے بنائے ہوتے ہیں اور وہ انتہائی بیلنس، اس میں تمام چیزوں کا انتظام موجود ہوتا ہے. لہذا جو اللہ پاک کے قوانین پر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ مطمئن زندگی گزارتے ہیں. ہاں جی، صحابہ کرام کی زندگی کتنی مطمئن تھی. ہاں جی، اس طریقے سے جو ہمارے آل اللہ حضرات ہیں، ان کی زندگی کتنی مطمئن تھی، ان کے معاشرتی اقدار کتنے اچھے تھے، اور کیسے ایک دوسرے کا ساتھ ان کا محبت کا رویہ ہوتا تھا، پڑوسیوں کا، تمام چیزوں کا. اگر آج ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ زندگی جنت نظیر بن جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر جہنم بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ بات یہاں پر یہ فرمائی گئی، فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کی تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ شاعر کے معنی ہے وہ علامت ہے جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آئے. شعیرہ، اللہ تعالیٰ نے جو عبادت واجب قرار دی ہیں، اور خاص طور پر جن مقامات پر حج کی بات مقرر فرمائیے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر میں داخل ہیں. ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے. کیوں؟ ان کی جو عظمت ہے ہم کس طریقے سے جانتے ہیں؟ ان کون سے چیز ہے، کون سا سورس ہے جس کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں؟ صرف ایک ہی، اور وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور اس پر ہمارا ایمان ہے. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ خانہ کعبہ کا ہم احترام کرتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ صفا مروہ کا احترام کرتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ نماز کا احترام کرتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ تمام انبیاء کرام کا احترام کرتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ قرآن کا احترام کرتے ہیں. اب اگر کسی کی چیز کمزور ہو جائے تو پھر کعبہ کا احترام بھی نہیں ہوگا، قرآن کا احترام بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح نماز کا احترام بھی نہیں ہوگا، اور جتنے بھی شاعر ہیں ان کا بھی احترام نہیں ہوگا. تو جب مطلب یہ ہے کہ احترام آپ کسی میں دیکھیں کہ وہ کرتے ہیں اور شرک نہ کرے، شرک سے بچتا ہو، کیونکہ یہ اصل میں توحید اور ادب، یہ دو مطلب جو ہے نا بنیادی چیزیں ہیں، ضروری ہیں. تو اگر انسان توحید کی بات کرے لیکن ادب اس میں نہ ہو تو تقوی اس میں نہیں ہے. ہاں جی، اور ادب اس میں ہو لیکن شرک بھی ساتھ ہو، ایمان ان میں نہیں ہے. ہاں جی، تو لہٰذا مطلب یہ کہ دونوں خطرناک چیزیں ہیں. لہٰذا اس ادب سے بھی بچنا چاہیے جس میں شرک ہو. اس توحید مطلب یعنی کو جو اپنی طرف سے اپنے زخم میں لوگوں نے بنایا ہوتا ہے اور شاعر اللہ کی توہین کرتے، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. توحید رکھتے ہوئے دل میں شاعر اللہ کا احترام، ہاں، اور تمام جتنے بھی نشانیاں ہیں ان کا اسی طریقے سے احترام کرنا جس طرح اللہ پاک نے اس میں وہ چیز رکھی ہے. اب دیکھیں، ہم خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. پڑھنا ہوگا تو اسی کی طرف ہی پڑھنا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے، اپنی طرف سے تو ہم نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی جس انداز میں جس طرح وہ لازم کر دیا گیا ہے تو اس کو ہم لازم سمجھیں اور اس کا احترام بھی کریں. تو میں ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے، یعنی جب تک تم ان جانوروں کو حج کی قربانی کے لیے خاص نہ کر لو، اس وقت تم ان سے ہر طرح کے فوائد حاصل کر سکتے ہو. ان پر سواری کرنا بھی جائز ہے، ان کا دودھ پینا بھی، اس کے جسم سے اون حاصل کرنا بھی، لیکن جب انہیں حج کے لیے خاص کر لیا گیا تو پھر ان میں سے کوئی کام جائز نہیں رہتا. یعنی گویا کہ اس عملیے وہ صرف اس حج کے لیے خاص کرنے کی وجہ سے یہ تمام پابندیاں آ جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کولے مطلب بندو جو جائز چیزیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی فرض روزے کا وقت شروع ہو گیا پھر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ظاہر پھر وہی چیز ہمارے سامنے ہوگی لیکن ہم نہیں کہہ سکیں گے. تو اسی طریقے سے مطلب اگر ہم لوگ مطلب یہ کہ اس جانور جو ہمارے پاس ہیں ان کو پورا استعمال کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے اس کے استعمال کا حکم دیا یا جائز فرما دیا، لیکن اگر ہم نے اس کو حج کے لیے خاص کر دیا، اب اس کے ساتھ حج کا نام لگ گیا، اب وہ نہیں ہے. اچھا اس کے بعد تو انہیں بیت اللہ کے آس پاس ان حدود حرم میں ذبح کر کے حلال کرنا ہی واجب ہے، اور حج کے لیے خاص کرنے کے مختلف علامات ہیں جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ یعنی ہم لوگ یعنی فرمایا کہ تمہیں ایک معین وقت تک جانور سے فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گلین خانہ کعبہ کے آس پاس ہے، یعنی منیٰ اور یہ حدود حرم جو ہے نا اسی کے اندر آپ اس کو ذبح کر سکتے ہو، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے، لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اس کی فرمانبرداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، یہ جو مطلب یہ ہے کہ یعنی جو اللہ کے مطلب یہ ہے کہ جھکے ہوئے مطلب خشوع خضوع جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو اگر کسی کے اللہ پاک نے دل میں رکھیں تو جو ہے ان کو خوشخبری سنا دو۔ بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ یہ سارے احکامات جو قربانی کے ہیں یہ ایک قربانی کے، ایک قربانی یعنی ایک قربانی کوئی کر لے گا وہاں پر جو ہے، ایک تو یعنی حج تمتو والے اور حج کران والے ان کے اوپر ایک قربانی واجب ہے۔ اگر دو قربانی مطلب جس کو لیکن یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کر دیے، اور ہر اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس کا مطلب 700 حصے۔ اس میں ہمارے لیے ایک زبردست میسج ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے غریبوں کو کیوں نہ دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف ایک حصہ تھا، اگر یہ کوئی بہتر کام ہوتا تو اس وقت صحابہ تو زیادہ تر غریب تھے، زیادہ تر مالدار صحابہ تو بہت تھوڑے تھے، زیادہ تر غریب تھے، انہی میں یہ پیسے بانٹ دیتے۔ لیکن قربانی بذات خود ایک اونچا عمل ہے، اور اس کے اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یمن بھیجا، اور مطلب یہ وہاں سے اونٹ مطلب لا رہے تھے، اس میں حضرت علی کرم اللہ کا بھی ایک بات ہے کہ انہوں نے وہاں سے نیت کرنی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تھے نہیں، تو انہوں نے یہ نیت کی جو حضور کی نیت ہے وہ میری نیت ہے، یعنی یہ پتہ نہیں تھا نا کہ تمتو کر رہے ہیں کون سا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض صحابہ کو تمتو کے لیے فرما دیا، تو انہوں نے تو تمتو کا کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قران کا مطلب جو نیت کی تھی، تو علی رضی اللہ عنہ کو چونکہ پتہ نہیں تھا، اور اس وقت ٹیلی فون کا نظام تو تھا نہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے نا انہوں نے اس انداز سے نیت کی کہ جو حضور کی نیت ہے وہ میری نیت ہے، اور اس طریقے سے۔ تو اب یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی کی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب لطیف نقطہ اور بھی ہے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ اس کے بعد ہی فوت ہوئے تھے نا فوراً، 63 سال کے لوگ، ہاں جی 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے انہوں نے، تو اس سے وکالت کا بھی ثابت ہو گیا۔ اور 63 اونٹ کا اندازہ واللہ اعلم، یہ تو صرف ایک لطیفہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سے ہم نے گویا ہر سال کے حساب سے ایک اونٹ قربان کیا۔ ہاں جی، حالانکہ اس وقت آج تو نہیں تھا مطلب یعنی وہ اس انداز سے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گویا کہ ہر سال کے حساب سے گویا کہ ایک اونٹ قربانی کر دیا، اور باقی علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر لیے تھے، تو اس سے گویا کہ نفلی قربانیوں کا بھی جواز ثابت ہو گیا، وکیل کا بھی ہو گیا، اور یہ ساری باتیں بھی ثابت ہو گئی کہ یہ معاملہ صرف پیسوں کا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک خاص چیز ہے جس کو لینے کے لیے اتنی زیادہ مطلب جو ہے نا وہ بات یعنی آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو اگر ہم ایسے اب بھی ایسے لوگ ہیں، 100 اونٹ قربانی کرنے والے لوگ اب بھی ہیں، کم از کم ایک کی زیارت میں نے کی، آج ماشاءاللہ اللہ پاک نے بعض لوگوں کو دل دیے، مطلب ظاہر ہے ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، مجھے اللہ پاک نے عجائبات دیکھا ہے، مطلب یہ کہ ایک ایسے صاحب کی زیارت کی ہے جس نے 100,000 طواف کیے، وہی پردے مجھے ابھی بلّہ سب نہیں، وہ تو پہلے گزرے ہیں نا، ایک اور صاحب تھے جو میں نے دیکھا ہے، ان کی خدمت بھی کی آج، مطلب 100,000 طواف مطلب انہیں کی، تو وہ مطلب جو ہے نا وہ ماشاء اللہ یعنی ایسے صاحب کا بھی الحمد للہ تو زیارت نصیب ہوئی، اور یہ جو ہے نا اب یہ 100 اونٹ قربانی والا ہاں جی, تو یہ لوگ اب بھی ہیں, بظاہر وہ بالکل وہ ایک عام سا آدمی نظر آتا جاتا ہے, مطلب افغانی ہے, ہاں, لیکن یہ ہے کہ وہ سیٹل ہے وہاں پر, تو لیکن یہ ہے کہ دل ان کا اتنا بڑا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جن کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا ان کو یہ ساری بات سمجھ میں نہیں آتی, تو ان کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے, اور ماشاء اللہ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ بات میں کر سکے تھے یا نہیں, لیکن اس وقت تو بہرحال یہ ہے کہ جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کا سامنے اللہ کا ذکر کر لیا جائے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے, اور جو اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, یہ صفات ہیں ماشاءاللہ خاص لوگوں کے. یعنی ایک تو یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی عظمت کی داغ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کی عظمت کی داغ ان کے دلوں پہ پڑ جاتی ہے, اور دوسری بات ہے کہ ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں تو اس کے لیے جو اجر قرآن پاک نے بتایا, وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں, اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں, اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے, تمہارے لیے ان میں بلائی ہے, چنانچہ وہ ایک قطار میں کڑے ہو ان پر اللہ کا نام لو, پھر جب ذبح ہو کر اس کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ, ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے, ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کر دیں بے چینی کے ذریعے سے, مطلب یہ نا وہ اپنی حاجت ظاہر, حضرت نے بڑے مناسب الفاظ مطلب جس کو لکھے, مطلب یہ کہ وہ جو اپنی حاجت ظاہر کریں, یعنی یہاں قرآن کریم نے دو لفظ استعمال فرمائے, ایک کانے جس کا مطلب ہے وہ شخص جو حاجت مند تو ہے لیکن اب اپنی حاجت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر بلکہ صبر کیا بیٹھا ہوتا ہے, اور دوسرا معطر جس کا مطلب وہ شخص جو اپنی حاجت میں حاجت اپنے کسی قول یا فعل سے ظاہر کر دے, ہاں جی, جس سے مطلب پتہ چل جاتا ہے. تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ سفید پوش لوگ ہیں جن کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا, ہاں جی, لیکن وہ صبر کیے بیٹھے ہوتے ہیں, مطلب ان کا بس معاملہ اللہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے, وہ ظاہر بھی نہیں کرتے کہ اس طریقے سے یہ مطلب ان کو ضرورت ہے, تو ایسے لوگ کا تو یقیناً حق ہے, کیونکہ آپ کو خود ہی دیکھنا پڑے گا ان کو کہ ایسے لوگ کون ہیں کہ ان کے ساتھ مطلب جو ہے میں ان کو میں دے دوں. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو بظاہر خوش پوش لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ہے ضرورت مند ہے, اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے گھر پر بھی آ کر گوشت دے دو, ہے نا, بندہ آج کل تو ہے, تو ان کو بھی دے دو, البتہ ان کو اتنا دے دو جتنا وہ کہا سکے, ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے, کیوں ان کے پاس فریج وغیرہ تو نہیں ہوگا نا, اگر ان کے پاس فریج ہے تو پھر وہ ٹھیک سمجھ میں آئے گی نا بات, تو اس وجہ سے حرص میں کہیں اتنا جمع نہ کرے کہ وہ جو ہے نا لوگ باقی لوگوں تک بھی نہ پہنچ سکے, مطلب یہ بات ضرور ہے. تو مینجمنٹ تو ہر چیز میں ہوتی ہے نا, مطلب اس طرح مینیج کرو کہ وہ صحیح یوٹیلائزیشن اس کی ہو جائے, بلکہ بعض جگہوں پہ تو ماشاءاللہ لوگوں نے انتظام کیے ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ کرنے کی, جیسے مثال کے طور پر مہاجرین جو مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں ان کو پہنچا دیتے ہیں, غریب غربا لوگ جیسے ٹٹا ہے دوسری جگہ پہ جہاں پر لوگ کو کھانے کو بھی نہیں ملتا تو ان کو پہنچا دیتے ہیں, افغان مہاجرین کے کیمپ ہوتے تھے تو مطلب اس میں پہنچا دیے جاتے تھے, تو وہ گوشت کو صحیح انداز میں مطلب پہنچا دیتے, اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ قربانی ہی ادھر کیا جائے اپنی, مطلب جہاں ضرورت ہے ضرورت مند موجود ہے تو وہ قربانی ان میں سے کوئی ایک قربانی دو قربانی جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ ادھر ہی کر کے ان کو ادھر ہی دے دیا جائے, ٹرانسپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہو, تو ایسے بھی لوگوں نے انتظام کیے ہوتے ہیں, البتہ ذرا آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ اس میں دھوکہ فراڈ بھی بہت ہوتا ہے, مطلب دھوکہ فراڈ سے بھی بچنا ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے, کم از کم حرم شریف میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حاجیوں کے پیسے کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم یہ اتنا جو ہے نا وہ کریں گے یہ اتنے کی قربانی کریں گے, جب ان سے پارٹیکولرز مانگے جاتے ہیں بس پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں, مطلب اس قسم کے لوگ ہیں, تو ان چیزوں سے اس چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے تو بچنا ہے, لیکن یہ بات ہے کہ اگر کوئی سر واقعی انتظام ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے, وہاں پر اپنے جانور کو بھیجا جا سکتا ہے تاکہ جو ہے نا وہ وہیں پر قربانی ہو جائے. اچھا, ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے تابع بنا دیا کہ تاکہ تم شکر گزار بنو, اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ پہنچنے کا مطلب ہے کہ جو عمل تم صرف اللہ کے لیے کرتے ہو اور اس میں کوئی دوسرے کو شریک نہیں کرتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتے ہو، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ جل شان اس پر آپ کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ جو باقی پروسیجرز ہیں وہ تو ظاہر ہے، مطلب جو فقہی پروسیجر وہ تو ایز اٹ از ہوں گے، مطلب اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ اللہ جل شان کا وجہ اس تقویٰ کے ساتھ ہے، اس نے جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہمیں اللہ پاک نے ایمان نصیب فرمایا ہے۔ اگر ہم صرف یعنی اس کے اظہار کے لیے بھی کام کریں تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور اللہ جل شانہ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب فرما دے۔ یہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جو حج اور قربانی ہے نا، یہ عمل عاشقانہ ہے اور اس کو عاشقانہ انداز میں ہی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے الحمدللہ ایک کتاب بھی ہم نے لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے شعرائے محبت۔ شعرائے محبت یعنی اس میں ہم وہ جو اعمال ہے اس کا دل کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بنیاد پر جو اشعار ہیں وہ مطلب ہوئے، اور طریقہ کار بھی اس طرح بیان کیا گیا جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیے ہیں، یعنی مطلب ہم اپنی طرف نہیں، فضائل حج کا جو کتاب ہے مطلب حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ کا، اور وہ ایک کچھ مسائل کی کتاب ہوتی ہے کچھ فضائل کی کتابیں ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے نا مطلب اس میں حضرت نے ماشاءاللہ اس کا جو وہ رخ ہے اس کو یعنی بیان فرما دیا ہے، تو ہم نے بھی ظاہر ان سے لے کر اقتباس مطلب جو ہے نا وہ اس کو اس طریقے سے بیان کیے۔ تو بہرحال اس میں سے ایک کلام آپ کو سنا دیتے ہیں، وہ قربانی سے متعلق، چونکہ قربانی سب نے کرنی ہوتی ہے اور حج پہ تو کوئی کوئی جاتا ہے، تو وہ قربانی والا سنا دیتے ہیں۔
کام ہے کس چیز کی دلیل، بیٹے کو ذبح کرتا ہے اللہ کا خلیل، دیکھو ذرا یہ کام ہے کس چیز کی دلیل، بیٹے کو ذبح کرتا ہے اللہ کا خلیل، بیٹے کو گرایا ہے اور ہے ہاتھ میں چھری، اللہ کی محبت میں بہت زور سے پھیری، یہ سوچ کے ہوتی ہے عقل مند کو جھلجھری، یہ سوچ کے ہوتی ہے عقل مند کو جھلجھری، یہ عشق کا میدان ہے یہاں سوچ کہاں ہے، یہ عقل کا نہیں ہے کوئی اور جہاں ہے، یہ عقل کا نہیں ہے کوئی اور جہاں ہے، اللہ نے جب عشق کا دیکھا یہ نظارہ اس نے بھی جبرائیل کو بہت جلدی سے بھیجا، اور ساتھ ہی جنت سے اس کے ساتھ وہ مینڈا، اور ساتھ ہی جنت سے اس کے ساتھ وہ مینڈا، جلدی چھری کے سامنے ہی پھر رکھ دیا اس کو، خلیل نہیں جانتے کہ ذبح کیا کس کو، خلیل نہیں جانتے کہ ذبح کیا کس کو، دیکھا تو سامنے ذبح شدہ مینڈا پڑا ہے، بیٹا قریب اس کے ہی محفوظ کھڑا ہے، اللہ نے قبول یہ کام کتنا کیا ہے، اللہ نے قبول یہ کام کتنا کیا ہے، فرمایا تو نے خواب سچا کر کے دیکھا، تو اس عمل کو آگے بھی کس طرح بڑھایا، اور اس عمل کو آگے بھی کس طرح بڑھایا، کرتے ہیں مسلمان جو قربانیاں ہر سال، تو سامنے ہوتی ہے یہی عشق کی مثال، اور اس سے مزین ہوئے حج کے یہ اعمال، اور اس سے مزین ہوئے حج کے ہیں یہ اعمال۔ چلتا رہے ہمیشہ یہی عشق کا سفر، ہو جائے اب شبیر کے دل پر بھی کچھ اثر، ہو جائے اب شبیر کے دل پر بھی کچھ اثر۔ دیکھو ذرا یہ کام ہے کس چیز کی دلیل، بیٹے کو ذبح کرتا ہے اللہ کا خلیل۔ دیکھو ذرا یہ کام ہے کس چیز کی دلیل، بیٹے کو ذبح کرتا ہے اللہ کا خلیل۔
الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم اہدنا الصلاۃ المستقیمۃ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا، اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک والامر الذی یبلغنا حبک۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ جو قربانیاں ہیں یا اللہ العالمین، اس کو صحیح طریقے سے یا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اندر جس کیفیت جو کیفیت تجھے مطلوب ہے وہ کیفیت ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کسی شیطانی امر کے اور اپنے نفس کے حوالے نہ فرما، یا اللہ العالمین ہم سے تو راضی ہو جائے، سر جو کہ ناراض نہ ہو، افراد تفریح سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جو دین حق ہے اس کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھ، شرک اور بدعت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ، اور یا اللہ العالمین توحید اور تقویٰ اور یا اللہ ادب، اس سے ہمارے اعمال کو مزین فرما دے۔ یا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو پوری زندگی میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جو ہماری ضروریات ہیں دنیا کی وہ بھی تجھ سے ہی مانگنے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مشکلات کو آسانی سے مبدل فرما، اور یا اللہ العالمین ہمارے ہر کام کو اپنی رضا کے مطابق کر دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان، ولا حول ولا قوۃ الا بک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔